بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اقترب الزمان لم تکذب رؤیۃ المؤمن، کہ جب زمانہ قریب ہو جائے، قریب آ جائے، تو کون سا زمانہ کہاں قریب آ جائے، تو مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے. ایک یہ کہ رات کا وقت ہے، ختم ہونے کے قریب ہو جائے، کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہے، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آئے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تو اس وقت کے جو پچھلے پہر رات کے، سحر کے وقت کے، تہجد کے وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے، کسی کا اس عالم سے اس جہان میں جانے کا وقت قریب آ گیا، تو اس وقت سچے خواب دکھا کر اسے تنبیہ کی جاتی ہے. تو یہ مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے، اور اس میں ایک یہ بھی کہ جیسے جیسے دنیا قیامت کی طرف بڑھے گی، قیامت قریب آنے لگے گی، تو سچ مچ قیامت یا ہولناکیوں کو اور مصیبتوں کو، بڑی بڑی مصائب سے، مصیبتوں سے انسانیت دوچار ہوگی، تو وہ بھی قیامت ہے ان کے لیے. تو اس کے آنے سے پہلے پہلے مومن کو خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے، اسی لیے لوگ دیکھتے تھے دجال کو اور فلاں اور فلاں مصیبت کو. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، اپنی حالت کو بدلو. تو یہ تو خواب ہیں. جب ہم خوابوں کو بیماری اور طبیعت کی خرابی پر محمول کر کے اسے ٹالنے لگے، تو اب بکثرت ایسے واقعات جو کتابوں میں کبھی پڑھے جاتے تھے خال خال، تو وہ بہت کثرت سے ہونے لگے کہ جانے والے جاتے ہیں، محمد مسکراتے ہوئے گئے، ہمارے بھائی جان آسمان کی طرف گردن اٹھا کر السلام علیکم کہتے ہوئے تشریف لے گئے. دارالعلوم کے فارغین میں مولانا عارف، ان کی والدہ ہاسپٹل میں تھی، اب ان کا آخری وقت آ چکا ہوگا، رات کا وقت ہے، ہسپتال میں سب سوئے پڑے ہیں، صرف نرسز خدمت کے لیے موجود ہیں. تو کسی طرح ام عارف نے، عارف کی والدہ نے، نرس کو طلب فرمایا اور کاغذ مانگا، قلم مانگا، اور کچھ جلدی جلدی لکھنا شروع کیا، اور اس کو بتا دیا کہ میں مر جاؤں تو یہ میری فیملی کو، میرے بیٹوں کو یہ تحریر پہنچا دینا. یہ اس کو دی، اور نرس کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ تو انتقال کر گئی. گھر والوں کو فون کیا، وہ پہنچے تو کہا کہ آپ کی والدہ نے انتقال سے پہلے مجھے بلایا، کاغذ مانگا، قلم مانگا، اور یہ کچھ تحریر لکھی ہے، اور لکھتے ہوئے مجھے کہا ہے کہ تم گواہ رہو، میں اس تحریر کی تمہیں گواہ بناتا ہوں. دیکھو، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی کسی مسلمان کو بلاؤ اس کی شہادت، نہیں، انہوں نے نرس ہی کو، جو ان کی ہم مذہب نہیں ہے، انہیں گواہ بنایا اور کہا کہ میرے بیٹوں کو یہ تحریر دینا کہ میں گواہ ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو میرے سامنے لکھا تمہارے لیے. تو انہوں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اسے گواہ بنایا اور میں کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اور لکھتی ہوئی اس جہان سے جا رہی ہوں. من قال لا الہ الا اللہ، جو آخری وقت، مرتے وقت لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو جس نے کہا، جس نے لکھا، جس نے، اب کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی یہاں کہ اللہ نے کتنی، اس وقت میں وہ تو ایک نزع اور سکرات کا عالم مثل بن گیا کہ وہ سکرات کا عالم تھا. کوئی مصیبت پیش آئے تو وہاں سکرات سکرات. تو سچ مچ سکرات میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اطمینان, کتنی ثبات قدم, کتنی وعی, کتنی ذکاوت, ہوش و حواس کو کس قدر اس نے اپنے قابو میں رکھا اور کاغذ قلم منگوا کر لکھ کر گواہ بنا کر اس جہان سے رخصت ہوئی کہ میں اس جہان سے کلمہ لکھتی ہوئی پڑھتی ہوئی جا رہی ہوں, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہمارا ایمان بھی آخری وقت محفوظ رکھے. حضرت مولانا گورا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹروں کے سامنے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام والی وصیت دہرائی, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا ٹھکانہ ہے ان جانے والوں کی بزرگی کا, کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا. وہ بولٹن میں آپا تحفیظ القرآن کے مدرسے میں عربی کتابیں پڑھ رہی تھی, ان کے ابا مجھے لینے کے لیے آئے, ان کے ساتھ میں پہنچا, زمزم ساتھ لے کر گیا تھا. تو ان کے متعلق مجھے بعد میں بتایا گیا کہ تمہارے آنے کے بعد جب وہ رخصت ہوئی تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہیں, وہ زمزم پی رہی ہیں, دعا کر رہی ہیں. تو یہ سارے واقعات پہلے اولیاء اللہ کے حالات میں سنے اور پڑھے جاتے تھے, اور اب یہاں روز کا معمول ہو گیا کہ ہمیں مالک جگانا چاہتا ہے کہ میرے بندو, سبق لو ان جانے والوں سے, ایسی زندگی تم گزارو کہ تم بھی جاتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا سکو. حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چھوٹی آبا, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے. ابھی کل پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ مسجد ہدیٰ کے افتتاح کے لیے جمعہ کے دن آپ آئے, مجھے علم نہیں تھا ورنہ میں پہنچتا. تو اس مسجد کی اور مسجد بنانے والوں کی تھوڑی سی تاریخ مجھے معلوم تھی تو میں اسے دہرانے لگا. تو جیسے ہی میں نے نام لیا کہ عدالت بھائی اور بشیر بھائی, تو کہنے لگے وہ بشیر بھائی. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بالکل وہ نماز پڑھا رہے تھے, امام تھے, فجر کی نماز تھی اور نماز پڑھا رہے ہیں, میں ان کے سامنے ان کے پیچھے قیام میں کھڑا ہوا ہوں, اور پڑھتے پڑھتے قیام کی حالت میں کتنی مبارک موت, کتنی مبارک موت. تو وہ ہاتھ پھیلا کر اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ پورے ان کی باڈی میری طرف پیچھے کی طرف جھک رہی ہے, تو میں نے دو ہاتھوں سے جس طرح کسی کو سنبھالا دیتے ہیں تو میں نے ان کو حق کر لیا اور پکڑ لیا, اور حضرت شیخ قدس روح کی زبان میں یہ جا وہ جا, کتنی مبارک موت. فجر کی نماز, قیام کی حالت, قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے, صبح کا سہانا وقت ہے. تو یہ سارے واقعات تسلسل کے ساتھ, خاص طور پر ہمارے اس چھوٹے سے ملک میں کثرت سے جو سنائے جا رہے ہیں, تو یہ واقعات مالک کی محبت, اور مالک ہمیں چاہتے ہیں, ہماری ہدایت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے نبی کی راہ پر آ جائیں, ہدایت پالیں. تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ایک قصہ, دوسرا, تیسرا, ایک ابھی پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ پھر مشغول ہو جاتے ہیں, تو پھر کوئی واقعہ پیش آتا ہے, پھر جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم نے وہ قصہ تو بھلا دیا, پھر اسی طرح دنیا میں تم لگ گئے. کاش کہ ہم اس کھانے پینے کے مزوں کو پتھر سمجھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں قصہ پیش آیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گوش آیا. آپ نے فرمایا کہ میرے سر کے تاج اور تاجدار کائنات سید الاولیاء والاتقیاء والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ نوش فرمائیں گے, تو اسے طاق میں رکھ دو. اس کے بعد کوئی سائل آتا ہے, سوال کرتا ہے, جواب میں بارک اللہ فیک دعا دے دی جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے سائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، هل عندك شيء، تمہارے یہاں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ خادمہ سے فرماتی ہیں جاؤ وہ گوشت لے آؤ. وہ جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ طاق میں تو یہ پتھر کا ٹکڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کہانی بتائی گئی کہ وہ سائل آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے نہیں دیا تو اللہ نے اسے پتھر بنا دیا. اور ہم ہیں انہی کھانے کی چیزوں میں مزے تلاش کرتے ہیں کہ یہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں، یہاں کا پسند نہیں، وہاں کا پسند ہے، ساری دنیا میں مارے مارے. جو مٹی ہے، مٹی بننے والی ہے، اسی میں لذت تلاش کرتے ہیں. اور وہاں شئی کوئی چیز بھی ہو تو دے دو یا رسول، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی تعین نہیں تھی کہ دودھ لاؤ، گوشت لاؤ، روٹی لاؤ، چاول لاؤ، کوئی چیز نہیں. اسی لیے تو تین تین مہینے گزر جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تیسرے مہینے کا ہم چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کوئی چیز تھی نہیں. تو پوچھا کہ پھر تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتا تھا؟ تو امی جان فرماتی ہیں کہ اسودین، دو کالی چیزوں پر، کھجور پر اور پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. ہم بھی کبھی کبھی ایک آدھ دن اس طرح گزارنے کی کوشش کریں کہ روزے کی بھی نیت نہ ہو اور جتنی دیر گزار سکیں. تو اس کی ہم اختیاری طور پر نقل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اس سے ہمیں عبرت لینے کی، سبق لینے کی، اور ہماری رنگریلیوں سے باز آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت عباس ابن مرداس کا قصہ بیان کیا تھا، وہ ایک دوسری روایت میں مختلف تھوڑے الفاظ کے اختلاف سے بیان کیا گیا کہ میرا باپ مرداس جب مرنے لگا تو اس نے مجھے اس کے بت کے بارے میں وصیت کی کہ اس کا خیال رکھنا. تو میں نے اسے ایک کمرے میں رکھ دیا، روز میں اس کے پاس جاتا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سارے عالم میں شہرا ہو گیا تو میں نے رات کے وقت ایک آواز سنی اور میں اس آواز کی وجہ سے گھبرا کر اپنے بدھ دمات کے پاس پہنچا تو اب وہ خود بت بول رہا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. قل للقبیلۃ من سلیمن کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودا ضماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدا بعد ابن مریم من قریش مہتدی. کہ سارے سلیم قبیلے سے کہہ دو کہ سب بت پرستی اب ختم اور اب مسجدوں کا راج ہوگا اور دمات بھی ختم، اس کی ایک تاریخ بن جائے گی کہ کبھی دمات بت کی عبادت ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کے نزول سے پہلے عبادت ہوتی تھی اور نبی آخر الزمان یہ نبوت اور ہدایت کے وارث ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد. کہتے ہیں میں نے کسی سے یہ قصہ بیان نہیں کیا، شروع میں اس کو چھپاتا رہا، یہاں تک کہ سارا عرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد ہو کر احزاب کی شکل میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا، خندقیں کھودی گئی. تو وہاں سے جب لوگ اللہ کی طرف سے طوفانی ہوا بھیجی گئی اور بھاگے اور واپس آ رہے تھے تو عباس فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے اونٹوں میں تھا، وادی عقیق میں، ذات عرق میں سویا ہوا تھا. تو میں نے ایک آواز سنی، شترمرغ پر ایک شخص سوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے نور الذی وقع لیلۃ الثلاثاء، کہ پیر اور منگل کے درمیانی رات میں ایک نور دنیا میں بھیجا گیا. مع صاحب الناقۃ العذبا، یہ بعد میں قصبہ تھا یہاں عذبا، فی دیار اخوان بنی عنقا. تو دوسری طرف سے اس ہاتف، اس شترمرغ کے سوار کے اعلان کا کوئی دوسرا آدمی جواب دیتا ہے. وہ دوسری طرف سے بولتا ہے، بشر الجن و ابلاسہا ان وضعت المطی و احلاسہا وقلعت السماء و احراسہا. تو کہتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے، مجھے یقین ہو گیا کہ ان محمد المرسل، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اور میں نے اپنی سواری تیار کی، حتی انتہیت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتہ. تو اس والی روایت میں تھا کہ 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر وہ پہنچے اور بیعت ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہاتھ دے کر بیعت ہو کر واپس آیا، بت کو جلایا، اس کی صفائی کر کے پھر جب واپس پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ قصیدہ جا کر پڑھا. نبی اتانا بعد عیسیٰ بناطق من الحق فیہ الفصل فیہ کذالک، امین علی القرآن اول شافع و اول مبعوث یجیب الملائکہ، تلافا عرى الاسلام بعد انتقادها فاحکمها حتی اقام المناسک، عنیتک یا خیر البریہ کلہا توسطت فی الفرعین والمجد مالکا. تو یہ قصیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنایا. بہت سارے اس طرح کے اشعار اور نعتیہ قصائد ایک کتاب میں نے اکٹھے بھی کیے ہیں، چھپنے کی نوبت نہیں آئی. الاشعار المشرفہ بالسماع والکلام من عند سید الانام علیہ افضل التحیہ و ازکی السلام. تو بہت کثرت سے اس طرح کی آوازیں بتوں سے سنی گئی، پتھروں سے سنی گئی، ہاتف غیبی سے سنی گئیں، رجال غیبی سے سنی گئی. ایک آل محمد ابن مسلمہ کے ایک فرد ہیں، عبداللہ ابن محمود، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کے کچھ لوگ اپنی ہدایت کا سبب بتاتے تھے کہ ہمیں کیسے ہدایت ملی. کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ سارے اتنے سخت ترین گھڑ سارے بت پرستی کے گھڑ اور مضبوط قلعے، ان کو کس نے ہلایا؟ ان بتوں سے آوازیں نکلی، اس نے ہلایا. ان پتھروں سے آوازیں نکلی، اس نے ان کو ہدایت دی. ورنہ ان کے سخت ترین دلوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، نہ کوئی خطبہ ان میں اثر کر سکتا تھا، نہ کوئی شعر اثر کر سکتا تھا، نہ آواز اثر کر سکتی تھی، کوئی چیز نہیں. واعظ و نصیحت کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی تھی، ان چیزوں نے اثر کیا. جب ان کے خود بت بولنے لگے کہ ہمارے پاس کیوں آتے ہو، ادھر جاؤ، تو ان کا قبیلہ خثعم کے چند لوگوں کا بیان ہے کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہم فیصلے کے لیے، مدد کے لیے بت کے پاس پہنچے کہ وہاں بت کی برکت سے کوئی جھگڑا چکا دے اور آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں وہاں ایک ہاتف غیبی کی سارے لوگ جو وہاں اکٹھے تھے سب سن رہے ہیں، یا یوحناس، یا ایوہ الناس ذو الاجسام من بین اشیاخ الى غلام، ما انتم وطائش الاحلام ومسند الحکم الى الاصنام، اکلکم فی حیرت النیام ام لا ترون ما الذی امامی من ساطع یجلو دج الظلام قد لاح للناظر من تهام، ذاک نبی سید الانام قد جاء بعد الکفر بالاسلام، اکرمہ الرحمن من امامی ومن رسول صادق الكلام، اعدل ذی حکم من الاحکام، یامر بالصلاة والصیام والبر والصلاة للارحام، ویزجر الناس عن الاثام واللص والاوثان والحرام، من هاشم فی ذروة السنام مستعلنا فی البلد الحرام. تو ہاتف کیا کہتا ہے کہ لوگو، تم میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کے سب عقل سے کورے، تم بتوں کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہو کہ جس طرح سویا ہوا آدمی اس کی عقل کام نہیں کرتی، تمہاری عقلیں ماری گئی، تم نہیں دیکھتے جو میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بت پرستی کی تاریکی اور ظلمت اور اندھیرا یہ سارا ختم ہونے والا ہے، یہ روشنی آ رہی ہے جو تہامہ سے آتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں، کیسی روشنی؟ ذاک نبی سید الانام، سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو مالک کی طرف سے انہیں دیا گیا، وہ کفر کو مٹانے کے لیے اسلام کی روشنی لے کر آئے ہیں، جن کا کلام سچا، جن کی زبان سچی، جن کے فیصلے سچے، تم یہاں کیا فیصلہ لے کر آئے اور انصاف کے لیے آئے؟ عادل ذی حکم من الاحکام، اس کا فیصلہ وہ کریں گے جو نماز کا حکم دیتے ہیں، روزوں کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے ڈراتے ہیں، روکتے ہیں، گندگیوں سے، بت پرستی سے اور حرام کاری سے مخلوق کو روکتے ہیں، اور وہ قبیلہ بنو ہاشم میں سے ہیں جو انسانی قبائل میں سب سے اعلیٰ ترین قبیلے سے جن کا تعلق ہے، اور یہ کوئی کانوں میں سانس کی آواز میں پھونکی جانے والی کہانی نہیں ہے، مستعلنن فی البلد الحرام وعلانیہ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر وہ پکارتے ہیں، اے قریش، قریش کے ایک ایک خاندان کو، یا بنی ہاشم، سب کو ایک ایک کو پکار کر بلا رہے ہیں، مستعلنن فی البلد الحرام۔ تو یہ اس طرح کی کہ سارے واقعات جو روز ہم جانے والوں کے سنتے ہیں، کاش کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہمیں بھی جانا ہے، اللہ تعالی ہمیں واپس لوٹنے کی، ہدایت کی طرف آنے کی توفیق دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو عرض کیا تھا کہ 100 مرتبہ رب تعالی کی انہیں زیارت ہوئی، اور اللہ عز و جل نے سبحان الابدی الابد یہ دعا امام صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ الہی، محشر میں تیری مخلوق، تیری خلقت تیرے غصے اور غضب سے کن چیزوں کے ذریعے نجات پا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کلمات ارشاد فرمائے گئے۔ تو کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کسی کو کسی بزرگ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، کسی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کیا جاتا ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت اور بشارت، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اللہ عز و جل کی زیارت ہو رہی ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ کیا مقام تھا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو کچھ چیزیں موہوب بھی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن یہ مالک کی اس قدر عنایات کی بارش، یہ اس درجے کیوں؟ اس لیے کہ خود امام صاحب نے اپنے اوپر محنت بھی اسی قدر کی تھی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زہد، ورع اور دنیا اور دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا، تو ورع، زہد اور ایثار آخرت، تین چیزوں میں امام صاحب اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ لا یدرکہ احد، کہ دوسرا کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتہائی درجے کے ورع اور پرہیزگار، انتہائی درجے کے زاہد، اور آخرت کی پسندیدگی اور اس کو ترجیح دینے میں آپ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا. اور اسی لیے سب نے اپنے اپنے انداز میں امام صاحب کو دیکھا اور اللہ نے آپ کو قبول فرمایا تھا. کیوں نہ دیکھتے تو کسی نے امام صاحب کو دیکھ کر آپ کا ٹائم ٹیبل ہمیں مہیا فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے تھے, پھر دور دور سے آنے والے حضرات کے سوالات کا جواب دیتے, ان کے استفتاء کے فتوے دیتے, اس کے بعد وہ جو آپ نے ایک کونسل بنائی تھی, مجلس بنائی تھی, جس کے ذریعے آپ نے قیامت تک آنے والے مسائل پر اجتہاد فرمایا, تو اس مجلس کا کام شروع ہوتا, اپنے ان شاگردوں کو لے کر آپ تشریف فرما ہوتے اور یہ تدوین فقہ کی مجلس ہوتی. یہ ظہر تک سلسلہ رہتا, ظہر پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے, اور گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کی نماز کے بعد آرام فرما ہوتے. نماز عصر کے بعد بھی درس اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا, اس سے فراغت پر اپنی دکان پر تشریف لے جاتے, دوستوں سے ملاقات فرماتے, کسی کی عیادت فرماتے, کسی ضرورت مند کو دیکھتے, پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر درس شروع ہو جاتا جو عشاء تک جاری رہتا, اور عشاء کی نماز کے بعد آپ مسجد سے گھر تشریف لے جاتے اور مالک کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاتے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ٹائم ٹیبل پورے دن کا بتایا. مثال فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے فجر ادا فرمائی, اس کے بعد مجلس علم میں لوگوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے, اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مغرب تک یہی مشغولی رہی, پھر آپ نے مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر بھی انہی کے ساتھ اسی مجلس درس میں مشغول رہے اور عشاء پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے. تو کبھی کبھی جس چیز کا غلبہ ہوتا وہ یہی مجلس فقہی, کہ پورا پورا دن اس میں گزر جاتا. کہتے ہیں پھر یہاں سے فارغ ہو کر جب آپ گھر میں تشریف لے گئے تو نماز میں کھڑے ہو گئے اور صبح صادق تک آپ نماز میں مشغول رہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ حال دیکھا, اگلے دن یہ حال دیکھا, تیسرے دن بھی حال دیکھا, تب میں تو تحقیق اور تفتیش کے لیے آیا تھا, آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, لیکن تین دن آپ کو اس حال میں دیکھ کر میں آپ کا گرویدہ ہو گیا اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اوہو ان کے ساتھ تو مجھے مرنے تک اب رہنا ہے. چنانچہ میں نے ساری عمر کے لیے امام صاحب کی رفاقت اختیار کر لی. یحییٰ ابن سعید القطان فرماتے ہیں کہ ہم بہت سے حضرات کے پاس بیٹھے, بہت سوں کو ہم نے دیکھا, لیکن امام ابو حنیفہ جیسا نہ کوئی آدمی دیکھا نہ کسی کے متعلق ان کے جیسے حالات سنے. عبد الوہاب ابن حمام فرماتے ہیں کہ عدن کے بہت سے مشائخ حدیث پڑھنے کے لیے کوفہ گئے, وہ جب واپس آئے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ابو حنیفہ کے زمانے میں ان سے بڑا نہ کوئی فقیہ دیکھا نہ ان سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہم نے دیکھا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اسد ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس جگہ امام صاحب کا قیام تھا اپنے گھر میں, تو وہاں امام صاحب نے 7,000 قرآن شریف ختم کیے تھے.
مثال فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا تو کسی کی تلاوت کی آواز مجھے بہت دلکش اور بہت پیاری لگی. میں سنتا رہا, سوچا کہ یہ ایک صبح ایک حزب اور ایک منزل پر پہنچ کر رکوع کریں گے, لیکن وہ تو آگے بڑھتے رہے. ایک روب ہو گیا قرآن کا, ایک سلس ہو گیا, آدھا ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں آپ نے پورا قرآن ختم کیا. اسی لیے خارجہ ابن مصعب فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں چار اماموں نے پورا قرآن ختم کیا ہے. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور رمضان مبارک میں تو اس تلاوت میں اتنی زیادتی ہو جاتی کہ آپ ایک قرآن دن میں ایک رات میں ختم فرماتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں 60 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. ہمیشہ تو 30 کا رمضان نہیں ہوتا, کبھی 29 کا بھی رہا ہوگا, 30 کا بھی رہا ہوگا, لیکن آپ کے متعلق بالاتفاق سب نے یہ لکھا ہے کہ رمضان شریف میں 60 قرآن شریف آپ پڑھا کرتے تھے. اور کبھی کبھی وجد میں آ جاتے کسی آیت پر تو اسی کو دہراتے رہتے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ ایک رات بلی سات و موعدہم وسعت و ادہا و امر, یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ نے گزار دی. اسی لیے محارب ابن دثار فرماتے ہیں کہ امام صاحب جیسا شب زندہ دار میں نے نہیں دیکھا. اسد ابن عمر فرماتے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور اس شب گزاری میں اور رات کی عبادت میں آپ کا معمول ایک قرآن ختم کرنے کا تھا. اسی لیے جب آپ کو غسل دینے کے لیے, وفات کے بعد آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر رکھا گیا تو حسن ابن عمارہ فرماتے ہیں کہ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے 30 برس تک مسلسل روزے سے رہے, ایک دن بے روزہ نہیں رہے اور افطار نہیں فرمایا, اور 40 سال تک رات کو بستر پر پیر دراز نہیں فرمائے, پیر لمبے نہیں فرمائے. اب جس ہستی نے اپنے قلب کو دل کو اس قدر مجلا اور نورانی بنا لیا تو مالک کا دیدار کیوں نہ ہوتا. اس لیے لکھا کہ 100 مرتبہ رب تعالیٰ کی مالک کو زیارت ہوئی, رب تعالیٰ کی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی, اور یہ دعا مالک نے ارشاد فرمائی سبحان الابدی الابد. اس عبادت کی کثرت کے باوجود آپ کے ڈر اور خوف اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا, فقہی مسئلہ ہے, تھوڑا مشکل ہے, جواب اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیا فرماتے؟ تازہ وضو فرماتے, پھر صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الحاجہ کی نیت سے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے. تو جب اس استغفار کے متعلق پوچھا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جب کسی مسئلے کا مجھے جواب ذہن میں نہیں آتا تو خیال ہوتا ہے کہ شاید میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہوں, اس لیے تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے استغفار کرتا ہوں. تو جب یہ حکایت اور یہ قصہ فضیل ابن عیاض نے سنا تو بہت روئے کہ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ کم تھے اس لیے انہیں اس کا خیال ہوتا تھا، اور ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کے پہاڑوں میں دبے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں مطلق خبر نہیں ہوتی. اسی لیے ابن جریج فرماتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور یہ اس عبارت کی کثرت کی بنا پر مالک اور اللہ عز و جل اور اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا کتنا استحضار ہر وقت امام صاحب کو رہتا تھا کہ داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں 20 برس تک آپ کے ساتھ رہا، میں نے اس مدت میں کبھی خلوت اور جرول میں، تنہائی میں اور کسی کے سامنے میں نے آپ کو سر برہنہ کبھی نہیں دیکھا. ایک دوسرا، اس 20 برس میں کبھی آپ کو لیٹے ہوئے یا پیر دراز کیے ہوئے، پیر لمبے کیے ہوئے بیٹھا ہوا کبھی نہیں دیکھا. جب ہم خدام نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کیوں، تو صاف جواب دیا کہ مالک سبحانہ و تعالی اللہ عز و جل کا ادب ہر حال میں رکھنا ضروری ہے، اور پیر لمبے نہ کرنا اور دراز نہ کرنا اور نہ لیٹنا اس لیے تھا کہ کس طرف کریں پیر. دنیا میں اپنے کسی بڑے کے سامنے انسان پیر اس کی طرف نہیں کر سکتا، اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو یہاں تو مالک ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، کس طرح میں دراز کروں؟ تو جو حیات کسی مخلوق کے میں سے بڑے کے سامنے نہیں اختیار کر سکتے، تو میں مالک کے سامنے کیسے اختیار کروں؟ اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک اور پیدا کرنے والے کا استحضار اس قدر ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.